الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے جسم میں انسانی جسم میں سب سے اہم حصہ انسان کا دل ہے. انسان کے دل کی بادشاہت, دل کی حکمرانی اور دل کی بادشاہت انسان کے سارے اعضا پر ہیں. جسم کا ہر حصہ انسان کے دل کے تابع ہے. دل گویا آرڈر کرتا ہے اور سارے اعضا اس آرڈر کے تابع ہوا کرتے ہیں. انسان کی آنکھ دل کے آرڈر کے بغیر نہ اچھا دیکھ سکتی ہے نہ خراب دیکھ سکتی ہے. انسان کی زبان دل کے آرڈر کے بغیر نہ صحیح بول سکتی ہے نہ غلط بول سکتی ہے. گویا مختصر سے لفظوں میں کہ انسان کے یہ سارے اعضا انسان کے دل کے تابع ہیں. اب اگر ہمارے یہ اعضا اچھے ہیں, اچھے اعمال ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل ہمارا اچھا ہے. اور اگر ہمارے یہ اعضا اس سے اچھے اعمال نہیں ہوتے بلکہ خراب اعمال ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل خراب ہے. تو اپنے دل کو جانچنے, اپنے دل کو دیکھنے, اپنے دل کو پرکھنے کا بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اعضا سے جو کچھ ہو رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے سارے عضو سے اور سارے بدن کے حصوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا دل اچھا, اور اگر اعضا سے خراب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہمارا دل خراب. تو گویا خلاصہ نکالیے کہ دل کے خراب ہونے یا دل کے اچھے ہونے کا دار و مدار, اس کی پہچان خود ہمارے جسم سے ہونے والے اعمال ہیں. انسان کے دل کا اثر, انسان کے دل کے خیالات, دل کی اچھائی یا دل کی خرابی کا اثر صرف انسان کے ظاہری اعضا پر نہیں پڑتے بلکہ جسم سے ہٹ کر کائنات کی دوسری چیزوں پر بھی انسان کے دل کی خرابی کا یا انسان کے دل کی اچھائی کا اثر کائنات کی دوسری چیزوں پر بھی پڑتا ہے. فارسی زبان میں کتاب ہے جس کا نام اخلاق محسنی ہے. اخلاق محسنی میں ایک عجیب سی اسٹوری, ایک عجیب سا واقعہ ایک بادشاہ کا لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ سفر کرتا ہوا اپنے ملک کے بالکل کنارے پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ ایک انار اور دارم کا ایک باغیچہ ہے. وہاں گیا اور اس نے باغیچہ والے سے یہ کہا کہ مجھے ذرا ایک عمدہ سا دارم اتارو اور اس کا جوس نکالو, میں جوس پینا چاہتا ہوں. جیسے ہی اس نے ایک بہترین سا سرخ اور لال دارم اتارا, اس کے دانے کو نچوڑا تو پورا پیالہ اس کے جوس اور اس کے رس سے بھر گیا. بادشاہ نے جب پیا تو اسے بڑا ہی میٹھا اور بڑا لذیذ معلوم ہوا. وہ باغیچے والا نہیں جان رہا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے. پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ شکار میں نکلا کرتے تھے اور عام لباس اور عام ڈریس میں نکلتے تھے, تو یہ پہچان نہ سکا کہ یہ ہمارے یہاں کا بادشاہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ یہاں کے بادشاہ کی طرف سے آپ سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کتنا. تو اس نے بتا دیا کتنا ٹیکس. تو اب یہ اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا تھا کہ میں ہی بادشاہ ہوں, تو اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ جتنے باغیچے ہیں سب کا ٹیکس تو اتنا ہی رہے گا لیکن اس کا ٹیکس ہم بڑھا دیتے ہیں, اور بڑھانا اس کے قانون کے خلاف تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ اچھا دوسرا ڈارم لاؤ. اب جب دوسرا ڈارم لے کر آیا اور اس کو نچوڑا تو پورے ایک ڈارم کو نچوڑ دیا مگر پیالہ پھر بھی نہیں بھرا, تھوڑا ہی نکلا. پھر اس کے بعد وہ اسی طرف سے دوسرا توڑا اور دوسرا توڑ کر لایا اور پھر اس کے بعد نچوڑا تو اب دو ڈارم پر دو انار پر پورا پیالہ بھرا. اور جب بادشاہ نے اسے پیا تو پینے کے بعد اس کو کھٹا لگا, کوئی ذائقہ کوئی ٹیسٹ کوئی مزہ نہیں. تو بادشاہ کا چہرہ بدل گیا, اس نے کہا کہ جس درخت سے آپ نے پہلے مجھے پلایا تھا اسی درخت کے ڈارم کو توڑ کے دینا تھا. تو اس نے کہا مسافر آپ میرے مہمان ہیں, آپ کا اکرام کرنا ہے, اسی درخت سے اسی ٹہنی سے میں نے دوسرا ڈارم توڑا اور اس کے بعد پھر تھوڑا نکلا اور میٹھا نہیں ہوا. تو اس مسافر جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اسی درخت سے تم نے توڑا اور اسی ٹہنی سے توڑا. تو اس نے کہا وہ بڑا عارف تھا بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے جو شاہی تخت پہ بیٹھا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کے دل میں کوئی کھوٹ آیا ہوگا, ابھی اس کے دل میں کوئی کھوٹ آیا ہوگا, اس کھوٹ کا اثر اللہ نے درختوں اور پھلوں پہ ظاہر کر دیا. یہ بادشاہ شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہونے کے بعد اندر ہی اندر تائب ہوا, بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا چلو مجھے اب جانا ہے اور کھٹا میں نے پیا تو میری زبان کھٹی ہو گئی, چلو مجھے ایک اور پلا دو. اب اسی طرف سے لانا جس سے تم توڑ کر لائے تھے, اب پھر وہ بندہ گیا توڑ کر لایا اور لانے کے بعد نکالا تو پھر ایک ہی ڈارم میں پورا پیالہ بھرا اور اس کو پیا تو بڑا شیریں اور بڑا میٹھا نکلا. بادشاہ سمجھ گیا کہ درمیان میں جو میرے دل کا کھوٹ ہوا تھا اور میں اس باغیچے والے پر وہ اپنے قانون کے خلاف ظلم کرتے ہوئے اس کے ٹیکس کو بڑھا رہا تھا, تو میرے دل کا یہ کھوٹ اس کا اثر پھلوں پہ پڑا, اور جب میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور اپنی نیت کو میں نے درست کر لیا تو پھر میرے کھوٹ ختم ہونے کے بعد اب پھل میٹھا ہو گیا. اس واقعے کو لکھنے کے بعد عارفین اور علماء لکھتے ہیں کہ انسان کے دل کی خرابی کا اثر جہاں انسان کی اعضاء انسان کے جسم انسان کے اعمال انسان کی حرکتیں اس کے شب و روز کے کام پر اس کے دل کے کھوٹ کا اثر پڑتا ہے, وہیں اس کے دل کے کھوٹ کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑا کرتا ہے. جب دل کا یہاں تک معاملہ ہے تو اللہ رب العزت نے دل کی درستگی کے لیے دل کو بنانے کے لیے دل کو سنوارنے کے لیے کہ ہمارا یہ دل خراب نہ ہونے پائے ہمارے دل میں کھوٹ نہ آنے پائے ہمارے دل کے اندر خرابی نہ آنے پائے اللہ رب العزت نے اس کا ایک نظام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلایا ہے. وہ نظام یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو کتابیں اتری ہیں وہ کتابیں صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 104 اتری ہیں, صرف 104 کتابیں کم ہیں صحیفے زیادہ ہیں, تو کتاب اور صحیفہ مل ملا کر 104 سی بنتے ہیں, مگر نبیوں کا سلسلہ اللہ نے کتنا جاری فرمایا کہ 124,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کتاب کے مقابلے میں
لٹریچر کے مقابلے میں، مضامین کے مقابلے میں، انسان اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھتا ہے، انسان کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، انسان کسی کی سنگت میں رہتا ہے، تو جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دو آنکھیں ٹکراتی ہیں، یا جس کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اثر، اس کا حال اس کے دل پہ پڑتا ہے، اور جس کے ساتھ رہے گا اس کا حال اس کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے 124,000 انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا تاکہ ہر دور میں انسان ان نبیوں کے ساتھ جڑے، نبیوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی صحبتوں میں رہیں۔ جب ان کی صحبتوں میں رہیں گے، ان کی نگاہوں میں رہیں گے، تو اللہ رب العزت نے صالحین کی نگاہوں میں، انبیاء کی نگاہوں میں، صحابہ کی نگاہوں میں، ائمہ کی نگاہوں میں، اولیاء کی نگاہوں میں اللہ ایک ایسی تاثیر عطا فرماتے ہیں، ایک ایسا اثر عطا فرماتے ہیں، ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں، جو نور، جو تاثیر دوسرے انسان کے دلوں پر پہنچتی ہے، اور دل کا آنکھوں کا وہی نور انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ مفسرین کی جماعت میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جو ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ، میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ کہ جب جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر بڑے مفسر ہیں، اور تفسیر میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص مسجد میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، جو دونوں آنکھوں سے صرف اندھا نہیں تھا بلکہ پھوٹی ہوئی تھی۔ اندھا ہونا الگ بات ہے، اور کسی کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے یہ بہت بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس کے دونوں پھوٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو میرے اوپر بہت صدمہ ہوا۔ میں اپنے کام میں مسجد میں لگا ہوا تھا، مگر اس کی مظلومانہ حالت کو دیکھ کر میں نے اسے بلایا، اور بڑی ہمدردی سے میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کے ان دونوں آنکھوں کو کس نے پھوڑا، کیسے پھوٹی ہے آپ کی آنکھیں؟ تو اس نے کہا کہ بہت ہی غمناک میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے شہر سے باہر جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ دو اجنبی مسافر، سپیڑے، سانپ پکڑنے والے، وہ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اجنبی مسافر جنگل کی طرف کیوں جاتے ہیں، میں بھی ساتھ ہو لیا، پیچھے پیچھے میں بھی چلتا رہا۔ وہ سپیڑے جب جنگل میں پہنچے تو انہوں نے بانسری بجانا شروع کیا، جس سے سانپ، جس کی آواز کو سن کر سانپ مچل اٹھتا ہے۔ تو ان دونوں نے، سانپڑی دونوں نے بجانا شروع کیا۔ جیسے انہوں نے بجانا شروع کیا تو ایک سانپ ادھر سے آتا ہے، ایک سانپ ادھر سے آتا ہے، ایک سانپ ادھر سے آتا ہے، اور یہ اتنے ماہر تھے، ایسے ماہر سپیڑے تھے کہ ایک سانپ کو ایسا پکڑتے کہ سانپ کاٹتا بھی نہیں، اور سانپ کو پکڑ کے اس کی آنکھوں کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ سانپ نہیں ہے، اس کو پھینک دیتے، وہ سانپ چلا جاتا۔ پھر دوسرا بڑا سانپ آتا، اس کے گردن کو پکڑتے، اور ان کو ہیبٹ ایسی تھی اور مشق ایسی تھی کہ سانپ کاٹتا بھی نہیں تھا، دوسرے سانپ کے گردن کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی آنکھوں کو دیکھتے، اور پھر یہ کہتے نہ اس یہ سانپ نہیں ہے۔ کس طرح سے کئی سانپوں کو پکڑا اور پکڑ پکڑ کے چھوڑتے رہے۔ پھر اس نے اپنے اس کو بجایا، بانسری کو بجایا، تو ایک سانپ ادھر سے آیا، پکڑا، پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں یہی سانپ ہے۔ سپیڑے نے اپنے تھیلے سے وہ سلائی نکالی، لکڑی نکالی، اور لکڑی نکالنے کے بعد سانپ کے ایک آنکھ میں اس نے اس اپنی لکڑی کو لگایا، اور لگا کر اس سپیڑے نے جب دیکھا کہ اس سلائی میں سانپ کے آنکھ کا پانی لگا ہے، بس اسی لکڑی کو اس سپیڑے نے اپنے آنکھوں میں لگایا، اور اپنے آنکھوں میں لگا کر اس نے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری آنکھ میں وہ دوسری لکڑی لگائی، سلائی لگائی، اور دوسری سلائی لگا کر جسے پانی لگا تو اس کو دوسرے سپیڑے نے اپنی آنکھوں میں لگایا، اس سانپ کو پھینکا، سانپ واپس چلا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کہا جب تم میرے ساتھ اتنے وقت سے ہو اور میرے سانپ کے کرتب کو دیکھ رہے ہو، تو اس سپیڑوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے سانپ بنائے ہیں، کچھ ایسے سانپ بنائے ہیں جن سانپ کے آنکھ میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ سانپ زمین پہ چلتا ہے مگر زمین کے اندر کہاں خزانہ چھپا ہے، اور زمین کے حصے میں کہاں کہاں کیا چھپا ہوا ہے، وہ سانپ زمین کے اوپر چلتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، اور سانپ کے آنکھ کا پانی جس کے آنکھ کو لگ جائے اس کے آنکھ میں بھی یہ تاثیر, اس کی آنکھ میں یہ طاقت و قوت ہو جاتی ہے کہ وہ اگر زمین کے اندر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہت دنوں سے ہمیں اس سانپ کی تلاش تھی, آج ہمیں ہم نے اپنی آنکھوں میں اس سانپ کے پانی کو لگا لیا, اب میں جان رہا ہوں کہ یہاں زمین کے نیچے کچھ نہیں ہے. تم میرے ساتھ چلو, جہاں جہاں جاؤ گے, جہاں جہاں زمین کے اندر جو خزانہ ہوگا وہ خزانہ کو میں دیکھ سکتا ہوں, اوپر سے تجھے بتا سکتا ہوں. میں نے کہا کہ مجھے بھی تو لگا دو, میں نے کہا مجھے بھی تو لگا دو. تو کہا کہ نہیں, تجھے تو نہیں لگا سکتا. جب وہ ایک قدم آگے بڑھے تو جو سانپ کی سلائی, دو سلائی انہوں نے پھینک دیا تھا, جلدی سے میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں میں لگایا. تو جیسے میں نے اپنی آنکھوں میں لگایا ویسے مجھے زمین کے اندر کی چیزیں نظر آنے لگی. میرے آنکھوں میں وہ تاثیر آ گئی, میرے آنکھوں میں طاقت و قوت آ گئی. جب میں اس کے ساتھ چلنے لگا آگے بڑھا, مجھے بھی زمین کے اندر کچھ نظر آیا. تو میں نے ان دونوں سپیروں سے کہا کہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں. تو اب ان سپیروں کو مجھ سے جلن ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ میرے ساتھ ساتھ شہر میں جائے گا اور یہ بھی خزانے کو معلوم کر لے گا تو اس میں میرا یہ بھاگیدار بن جائے گا اور پتہ نہیں میرا راز فاش ہو جائے گا. لہذا دونوں نے ہمیں زمین پہ پٹک دیا اور پٹکنے کے بعد دونوں نے میری آنکھوں کو پھوڑ دیا. اس کے بعد سے میں بالکل اندھا ہو گیا. یہ ایک واقعہ علامہ ابن کثیر جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں, وہ رب کائنات پروردگار جب سانپ کے آنکھوں میں تاثیر رکھ سکتا ہے, سانپ کے آنکھوں میں تاثیر رکھ سکتا ہے کہ اس کا پانی اگر کسی انسان کے آنکھ میں لگ جائے تو اس میں تاثیر آ سکتی ہے کہ زمین کے اندر دیکھ سکتا ہے, تو اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے کچھ اولیاء کو, دنیا میں اللہ نے کچھ مخصوص بندے کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اللہ وہ تاثیر عطا فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں کچھ مخصوص دلوں پہ لگتی ہیں تو دل کا حال بدل جاتا ہے. جب سانپ کا پانی آنکھ میں لگا تو سانپ کا اس آنکھ کا حال بدل گیا, اندر کی چیزیں نظر آ گئی. اسی طرح سے جب اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں جن کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نور ولایت عطا فرما دیتے ہیں, نور تقویٰ عطا فرما دیتے ہیں, نور عنایت عطا فرما دیتے ہیں, تب وہ آنکھ جس دل پہ پڑتی ہے اس دل کا حال بدل جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی آنکھوں میں بھی یہ تاثیر عطا فرمائی ہے. اسی بنیاد پر ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے حوالے کیا, کسی نہ کسی کی صحبت کو اختیار کیا. جن لوگوں نے اپنے دل کو بنانا چاہا, اپنے دل کو سنوارنا چاہا, اپنے دل سے کھوٹ کو نکالنا چاہا, اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لانا چاہا, اپنے دل میں الہیت اور خشیت کو لانا چاہا, انہوں نے اپنے دامن دل کو کسی نہ کسی کے دل سے جوڑا اور اپنے آپ کو کسی کی صحبت میں رکھا تو اللہ رب العزت نے اس کے دل کو پاک, صاف, مجلہ, مصفا اور روشن کیا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے, یہ صرف اولیاء کی بات نہیں ہے, کسی عالم کی بات نہیں ہے, کسی مفسر کی بات نہیں ہے. پروردگار نے قرآن کریم میں کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مجھ پر ایمان لانے والے, اے میرے قرآن پہ ایمان لانے والے, اے میری ذات پہ ایمان لانے والے, اے میرے قرآن پہ ایمان لانے والے, اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو. اس کے بعد فرمایا, وکونوا مع الصادقین, یہ میرے سرزمین پر, دنیا میں, زمین پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, صالح ہوں گے, میرے نیک بندے ہوں گے, ان کی صحبت میں بیٹھا کرو. یہ صحبت میں بیٹھنا, یہ ساتھ کا رہنا کسی انسان کا فرمان نہیں ہے, پروردگار کا حکم ہے. کونو ما صادقی, دل کی دولت کو پانا, دلوں کو کھوٹ سے خالی کرنا, عام طور سے تجربہ یہ ہے کہ اپنی محنتوں سے نہیں ہوتا. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا, میں تاریخ کے حوالے کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسری یا تیسری صدی کی بات ہے, یعنی تقریباً آج سے 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے, جبکہ خیر القرون کا زمانہ تھا, جبکہ دنیا میں گناہوں کے اتنے راستے نہیں تھے, جبکہ دنیا میں دلوں کے بگڑنے کے اتنے راستے نہیں تھے. اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں اور ان میں حدیث میں ماہر ہیں, جن کا نام حبیرہ ہے. یہ شیخ حبیرہ 20-25 سال تک حدیث پڑھاتے رہے. حدیث پڑھاتے ہوئے اچانک ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ صحابہ کرام کے دل کا جو حال تھا, صحابہ کے بعد آنے والے محدثین کے دل کا جو حال تھا, جن کے دل میں سوز اور گداز تھا, جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی, جن کے دل کا قید کچھ اور ہوا کرتا تھا, میں حدیث پڑھتا پڑھاتا ہوں مگر میرے دل کا وہ حال نہیں ہے, میرے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے، میرے دل میں وہ خشیت نہیں ہے، میرے دل میں وہ نور نہیں ہے، میرے دل میں وہ تجلی نہیں ہے کہ اگر میں سجدے میں جاؤں تو سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہ چاہے، اگر میں مصلے پر بیٹھوں تو مصلے سے اٹھنے کا جی نہ چاہے، اگر ہاتھ اٹھاؤں تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ کیفیت میری نہیں ہے۔ جبکہ میں قرآن پڑھاتا ہوں، تفسیر پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، میری زندگی میں عمل ہے، مگر دل کی وہ دولت میرے پاس نہیں ہے۔ شیخ حبیرہ نے پڑھانا چھوڑ دیا، اپنے شاگردوں سے کہہ دیا آپ لوگ دوسرا انتظام کر دیں، میں اپنے کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہاں سے نکلے، جنگل چلے گئے، خیال آیا کہ شاید انسانوں سے ہچ کچ کر، انسانوں سے دور ہو کر میں تنہائی میں اور جنگل میں جا کر یکسوئی کے ساتھ عبادت کروں گا، سجدے کروں گا، ذکر و تلاوت کروں گا، تو شاید وہاں جا کر ہمیں دل کی وہ دولت ملے گی۔ وہاں گئے، رات و دن عبادت کرتے رہے، تڑپتے رہے، رات و دن وہاں عبادت کرتے رہے، عبادت کا ثواب تو ملتا رہا، عبادت کا مزہ تو ملتا رہا، مگر دل کی وہ دولت جو انسان کے دل میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے، دل کی دولت جو انسان کی عبادتوں کے رنگ کو بدل دیتی ہے، دل کی وہ دولت جو انسان کی آنکھوں کو بدل دیتی ہے، دل کی وہ دولت جو انسان کے چال اور انسان کے گفتار، انسان کے بولنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ کہتے ہیں میں جنگل میں عبادت کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، مگر میرے دل کے اندر وہ تبدیلی، میرے دل کے اندر وہ فرق، میرے دل کے اندر وہ انقلاب نہیں نظر آیا۔ میں بہت تڑپا، بہت تڑپا، اے پروردگار میں آپ کی محبت کو چاہتا ہوں، آپ کی خشیت کو چاہتا ہوں، آپ کے معرفت کو چاہتا ہوں، درد دل کو چاہتا ہوں، آنکھوں کے آنسو کو چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے کہاں ملے گا؟ پڑھاتا رہا، نہیں مل سکا، جنگل میں آیا، نہیں مل سکا۔ بار بار جب دعائیں کی ہیں تو اللہ نے الہام فرمایا، اے میرے بندے یہ دولت جنگل میں ملنے والی نہیں ہے، بلکہ خود تم جس شہر میں رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو اسی شہر میں میرا ایک بندہ ہے، میرا ایک بندہ ہے جو دنوں میں پڑھاتا بھی ہے اور رات کے اندر میرے سامنے آہوزاری سے بیٹھتا بھی ہے، اس کا نام حذیفہ مراشی ہے۔ حذیفہ مراشی ہے، یہ حدیث کے کتابوں میں ان کا نام آتا ہے۔ جاؤ ان کے پاس، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان سے جا کر دل کی دوا لو، ان سے جا کر دل کے اندر محبت کو پیدا کرو۔ وہ حبیرہ وہاں سے نکلے، نکلنے کے بعد ان کے پاس آئے اور کہا، حضرت آپ کو اللہ نے جو دل کی دولت عطا فرمائی ہے، آنکھوں کی جو تاثیر عطا فرمائی ہے، میں اس کا بھکاری بن کر آیا ہوں۔ دو زانو جا کر بیٹھ گئے، ان کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو گئے اور کہنے لگے، آپ جیسا کہیں گے اب ایسے ہی کروں گا، آپ جو کہیں گے وہی پڑھوں گا۔ حضرت حذیفہ مرشی رحمت اللہ نے بتایا، اب تنہائی میں بیٹھ کے میں جیسے کہتا ہوں ویسے ذکر کرنا، اب تنہائی میں بیٹھ کر میں جیسے کہتا ہوں ویسے تلاوت کرنا، اب تنہائی میں بیٹھ کر وضو ایسے کرنا جیسے میں کہتا ہوں۔ چنانچہ حذیفہ مرشی کے کہنے کے بعد شیخ حذیفہ حضرت حبیرہ نے اسی طرح کرنا شروع کیا۔ کرتے کرتے ایک وقت آیا، کرتے کرتے ایک وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کے خواب میں آئے اور فرمایا، اے حذیفہ میرا امتی حبیرہ محنت کرتے کرتے تھک چکا ہے، اللہ نے تیرے دل میں جو نسبت اور اللہ نے تیرے دل میں جو نور عطا فرمایا ہے، اب وہ نور اور نسبت اس میں منتقل کر دو۔ یہ حبیرہ کو یہ دل کی دولت کہاں ملتی ہے؟ کتابوں میں نہیں، جنگلوں میں نہیں، صرف مصلے پر نہیں، بلکہ کسی نہ کسی سے اپنے دامن دل کو جوڑا تو اللہ رب العزت نے دل کی وہ دولت عطا فرمائی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ کہیں باہر سے کوئی دوسرا عالم آتا تھا تو ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا بڑا عالم تھا۔ قرآن کا، حدیث کا، فلسفے کا، منطق کا، حیات کا، تمام وہ فنون اور تمام وہ سبجیکٹ جو اس زمانے میں چلتے تھے، سارے سبجیکٹ کے سب سے بڑے ماہر تھے، وہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ مگر ایک دفعہ کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے، کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے اور ایک دم سے خیال آیا کہ دل کی وہ دولت جس سے انسان کا دل بدلتا ہے، آنکھوں کا حال بدلتا ہے، وہ دولت تو ابھی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں یہ اسٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ تاریخ کے حوالے سے میں آپ کے دلوں پر اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں کہ جو اتنا بڑا محدث ہے، مفسر ہے، عابد ہے، زاہد ہے، نمازی ہے اور معلم اور استاد ہے، جب وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ظاہر کی تمام چیزیں ہمارے اندر آ گئی، ظاہر کے تمام اعمال ہمارے اندر آ گئے، مگر میرے دل میں وہ باطن کی طاقت، وہ دل کی طاقت، وہ دل کا نور، وہ دل کی معرفت، وہ دل کی محبت میرے پاس نہیں ہے، اسے بھی تو حاصل کرنا چاہیے۔ امام غزالی اس زمانے میں وہاں کے چیف صدر تھے، وہاں کے چیف تھے اور بڑے استاد مانے جاتے تھے، انہوں نے ذمہ داروں سے کہا کہ اب میں پڑھانا نہیں چاہتا، مجھے کچھ عذر ہے، میں پڑھانا نہیں چاہتا. حضرت امام غزالی نے بھی وہاں سے پڑھانا چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد اس بات کی تلاش میں رہے کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے، میرے دل میں نور کہاں سے آئے گا. اللہ نے الہام فرمایا، چنانچہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ والے جن کا نام بو علی فارمدی ہے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس رہنے لگے اور ان کے ساتھ رہنے لگے، دل کا حال بدلا. اس کے بعد فرماتے ہیں میرے پڑھانے کا رنگ بدل گیا، میری نماز کا انداز بدل گیا، میری تصنیف و تالیف اور کتاب لکھنے کا انداز بدل گیا. ان باتوں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دل کو اگر بنانا ہے، دل کو اگر سنوارنا ہے، دل کے کھوٹ کو اگر ختم کرنا ہے، دل سے عجب کو، دل سے ریا کو، دل میں چھپے ہوئے بہت باریک باریک بیماریوں سے اگر نجات پانا ہے تو دل کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا اور صاف کرنے والوں سے مشورہ کرنا پڑے گا. ورنہ یاد رکھیے، عام طور پر انسان غلط فہمی میں رہتا ہے، عام طور پر انسان بھول میں رہتا ہے. میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، وقت ہمارا پورا ہو گیا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبد الخالق گشتوان ہے. یہ شیخ عبد الخالق گشتوان رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی طاقت دی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دل کی طاقت عطا فرمائی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں تاثیر عطا فرمائی تھی، ایک چھوٹا سا طالب علم جو اپنے استاد کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا، استاد کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا. اس نے دیکھا کہ استاد کے پاس سبق لے کر آتا ہوں، راستے میں وہ بزرگ کا گھر ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، سوچا کہ چلو ذرا ان کے پاس چلے جاتے ہیں. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ باتیں تو سیدھی سادی ہیں مگر دلوں کو چھوتی ہیں، دلوں پہ اثر کرتی ہیں، دل ہمارا ٹوٹتا ہے، آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے جو ہمیں کہیں نہیں ملتی. اس نے طے کیا کہ استاد کے ہاں سے جب بھی پڑھتا ہوا آؤں گا تو تھوڑی دیر میں شیخ عبد الخالق گشتوانی کے گھر پہ بیٹھوں گا. اتفاق کی بات یہ کہ چند دنوں کے بعد ان کے استاد نے راستے میں دیکھ لیا کہ ان کے گھر سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے بچے کو سمجھایا کہ بیٹے ابھی تمہارا یہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی تجھے تو صرف کتاب پر محنت کرنی ہے، یہ اللہ والے ان کے پاس بیٹھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. شاگرد تھا، فرما بردار تھا، کچھ نہ بولا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس نے آنا جانا بند نہیں کیا. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد استاد نے دیکھا کہ اسی گھر سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے ذرا ڈانٹ پلائی اور کہا میں نے تجھے منع کیا تھا، استاد استاد ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، نامناسب حرکت بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر، جب استاد نے دوبارہ سختی سے منع کیا تو اس شاگرد نے سر جھکایا اور سر جھکا کے کہتا ہے کہ استاد غلطی بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے شام کے ٹائم پر یہ گناہ ہو جائے، کسی انسان سے شام کے ٹائم پہ یہ گناہ ہو جائے، اسی گناہ کا تذکرہ وہ کیا جو گناہ استاد سے ہو گیا تھا. استاد استاد ہے، بشر ہے، ہو سکتا ہے. اب استاد حیران کیا، اللہ یہ ہمارا طالب علم، میرا شاگرد، اور کل شام مجھ سے ایک نامناسب حرکت ہو گئی تھی، اسی نامناسب حرکت کے بارے میں میرا ہی شاگرد مجھ سے پوچھتا ہے کہ استاد جی اگر کسی سے یہ نامناسب حرکت ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. استاد سمجھ گئے کہ اللہ اکبر، یہ شیخ عبد الخالق گشتوانی کی مجلس، ان کی صحبت اس قدر پر اثر ہے کہ اس بچے کے دل پر میرے گناہ کا عکس آ گیا، اس بچے کے دل پر میرے گناہ کھل گئے. تب تو یہ پوچھتا ہے کہ اگر کسی سے یہ گناہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. استاد نے کہا بیٹے گھر جاؤ. خیال آ گیا کہ یقیناً کوئی اور دولت ہے جو میرے پاس نہیں ہے. وہاں سے شیخ عبد الخالق گشتوانی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس بات کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں 30 سال سے پڑھاتا ہوں، 30 سال سے پڑھاتا ہوں، میں اس بات کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ذرا میرے پروردگار سے پوچھئے کہ اللہ 30 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، کیا میرا پڑھانا اللہ کے ہاں قبول ہے، کیا میرا پڑھانا اللہ کے ہاں قبول ہے. کہا ٹھیک ہے. شام ہوئی، رات ہوئی، تہجد کا ٹائم آیا، شیخ عبد الخالق نے رو رو کر دعا کی، اللہ ایک عالم بندہ، میں تو عالم نہیں ہوں، اللہ ایک عالم بندہ قرآن و حدیث پڑھانے والا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ 30 سال کا پڑھانا درس و تدریس آپ کو قبول ہے یا نہیں. تو اللہ نے الہام فرمایا، اے عبد الخالق میرے اس بندے سے کہہ دو کہ 30 سال جو تم نے پڑھایا ہے اس میں سے ایک دن کا پڑھایا بھی میرے یہاں قبول نہیں ہے، ایک دن کا پڑھایا بھی میرے یہاں قبول نہیں ہے، کوئی اس پر کچھ بھی نہیں ہے. شیخ عبد الخالق نے سوچا کہ عالم ہے، کس زبان سے میں ان سے کہوں. کل ہو کر پھر وہ آئے، پوچھنے لگے تو ان حضرت عبد الخالق نے فرمایا کہ پوچھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے الہام یہ ہوا کہ آپ کے ایک دن کا پڑھایا ہوا بھی قبول نہیں ہے. اب رو پڑے اور کہنے لگے، حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا وہ کون سا گناہ ہے، میرا وہ کون سا گناہ ہے، میرے دل کا وہ کون سا کھوٹ ہے جس کھوٹ اور گناہ کی بنا پر میرا پڑھانا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. پھر شیخ عبد الخالق نے تہجد میں دونوں رکعت دعا کی، اے اللہ میں تو عالم نہیں ہوں، آپ کا عالم بندہ آ گیا، عالم کا احترام ضروری ہے، اور وہ ایسی بات پوچھتا ہے. بہت دعائیں کی تو اللہ نے الہام فرمایا، عبد الخالق میرے بندے سے کہہ دینا، میرے بندے سے کہہ دینا تیرے اخلاق اچھے ہیں، تیرا پڑھانا اچھا ہے، مگر تیرے دل میں ایک کھوٹ ہے، تیرے دل میں ایک کھوٹ ہے. کھوٹ یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں اور یہ میرا کمال ہے، میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں اور یہ میرا کمال ہے، اللہ کا کمال نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو تمام سے بہتر سمجھتے ہو، یہ کھوٹ مجھے پسند نہیں ہے. جب یہ بتایا تو شیخ عبد الخالق جوانی کے سامنے روتے ہوئے کہا، حضرت اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں. چنانچہ شیخ عبد الخالق گجدوانی کی مجلس میں وہ عالم بیٹھنے لگے. عجیب سی بات یہ ہے کہ 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، 40 ہی دن کے بعد اس عالم کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب دیکھا، بڑے خوش ہیں، جنت میں ہیں. پوچھا، اللہ کے بندے کس عمل پر، کس نیکی پر اللہ نے آپ کو جنت عطا فرمائی؟ کہنے لگے، ساری زندگی اور ساری زندگی کا پڑھانا اوجھل ہو گیا، میں جو اللہ کے اس ولی کی صحبت میں جا کر بیٹھا اور 40 دنوں میں انہوں نے جو میرے دل پر محنت کی ہے اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے. اس لیے دلوں کا کھوٹ کہاں کہاں ہو سکتا ہے، دل میں خرابی کہاں کہاں ہو سکتی ہے، اسی دل کی خرابی کو دور کرنے کے لیے، اسی دل کے کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے دل سے عجب کو، حسد کو، بغض کو، عناد کو، کینے کو، بڑائی کو، غصے کو، ناشکری کو، ناقدری کو، یہ تمام سب جو خرابیاں ہیں، میں آپ تمام کے دلوں پر ہاتھ رکھ کر امانت سمجھ کر، آپ تمام کے دلوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہوں خدا کے گھر میں کہ جن عیب کا، جن بیماریوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، کیا خدا کے گھر میں ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اللہ دل کی یہ ساری بیماریاں ہیں، حسد ہے، عجب ہے، کینہ ہے، عناد ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، انتقام ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، یہ تمام کی تمام بیماریاں، کیا اس سے ہمارا دل پاک ہو چکا، کیا میرا دل صاف ہو چکا؟ اگر نہیں ہوا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، دل میں چھپی ہوئی برائیوں کو صاف کرنا چاہتے ہو، باطنی بیماریوں سے پاک ہونا چاہتے ہو، اپنے ظاہر کو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بنانا چاہتے ہو، تو ہم نے ایک نظام بنایا ہے. انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء کے بعد صحابہ کا سلسلہ شروع کیا، صحابہ کے بعد اولیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور صالحین کا سلسلہ شروع کیا. وہ اسی لیے ہے تاکہ ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ رہو، اپنے دل کی دولت کو حاصل کرو، ورنہ ہو سکتا ہے نفس و شیطان کے مکر اور پوشیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، بہت سے لوگ کل میدان قیامت میں آئیں گے، ان کو خوشیاں ہوں گی، وہ خوش ہوگا، میرے پاس تو عمل کا ذخیرہ ہے، میرے پاس عمل کا ڈھیر ہے. مگر جب ترازو کے پاس پہنچے گا، ترازو کے پاس پہنچے گا، اس کے سارے اعمال جل چکے ہوں گے. فرشتہ سے کہے گا، فرشتہ میرا عمرہ کہاں گیا، میری تلاوت کہاں گئی، میری نیکی کہاں گئی؟ فرشتہ کہے گا، حسد کی بنا پر، ناشکری کی بنا پر، تحقیر کی بنا پر، توہین کی بنا پر، کسی کی عزت لوٹنے کی بنا پر، عجب کی بنا پر، بڑائی کی بنا پر، ناقدری ناشکری کی بنا پر تمہارے اعمال جل چکے ہیں. اللہ اللہ، قرآن کریم نے پہلے سے کہہ دیا، بہت سے میرے بندے ایسے ہوں گے جو دنیا میں اچھے کام کرنے والے ہوں گے، اور جب آخرت میں آئیں گے تو حسرتوں کے ساتھ اور غم کے ساتھ اپنے دفتر کو دیکھیں گے، مگر وہاں اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کم ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نیکیاں چھوٹی ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری تلاوت کم ہو اور ہماری نمازیں کم ہو, مگر پروردگار کے یہاں وہ مقبول ہو, تو سب سے پہلے ہمیں دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا. اللہ نے دل کی زینت اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنے خوف, اپنی خشیت کو بنایا ہے. جب یہی چیزیں انسان پر آتی ہیں تو انسان چاہے کتنا ہی کچھ کرتا جائے اس کو اپنے اوپر کبھی ناز نہیں ہوتا. میں یہ کرتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, ناز نہیں ہوتا. بس آخری چھوٹا سا حصہ سن لیجئے. وہ ہو بیرا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنگل میں الہام فرمایا تھا کہ دل کی دولت اگر چاہیے تو تیرے شہر میں حذیفہ ہیں, جا ان کے پاس دل کی دولت حاصل کرو. مگر اس حذیفہ کا حال سنیے, جب اخیر وقت آیا تو روتے ہیں, بے پناہ روتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں روتے ہیں. کہنے لگے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی, قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی, موت بالکل سامنے ہے. کہا کون سی آیت؟ کہا قرآن کریم میں ہے اما فریق فی السعیر و فریق فی النار, کہ ایک جماعت جہنم میں جائے گی اور ایک جماعت جنت میں جائے گی. پتا نہیں حذیفہ جنت والوں میں ہے کہ جہنم والوں میں ہے. اس بندے نے کہا اچھا, جب آپ کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں, تو آپ لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں کہ آپ جنت کے ہو کہ جہنم کے ہو, آپ دوسروں کو نصیحت کیا کرتے ہو؟ اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ حذیفہ بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گرے. پھر ہوش آیا, پھر اس کے بعد پھر آنکھ لگ گئی. اللہ رب العزت نے خواب دکھلایا, یا حذیفہ انت فی الجنہ, یا حذیفہ انت فی الجنہ, اے حذیفہ مت رو, تم تو روتے روتے اور میرے سامنے عبادت کرتے کرتے تم نے زندگی بتا دی ہے, تم جنت میں جاؤ گے. جب پروردگار کی طرف سے خواب میں یہ بشارت ملی تو انہوں نے کہا چلو, اب جب بشارت ملی ہے تو مدینے کا سفر کرتے ہیں اور مدینہ جا کر پیارے حبیب کو سلام کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے مجھے بشارت سنائی ہے. سفر شروع کیا, مدینہ منورہ پہنچے, روضے پر پہنچ کر انہوں نے کہا السلام علیکم یا نبی الرحمہ, اے رحمت والے نبی, ایک گناہگار حذیفہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کرتا ہے. جب سلام آپ کی قبر میں پہنچا السلام علیکم یا نبی الرحمہ, تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا حذیفہ انت معی فی الجنہ, اے حذیفہ میں وعلیکم السلام کہتا ہوں اور بشارت تو اللہ نے دی ہے کہ تو جنت میں جائے گا اور میں بشارت دیتا ہوں کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا. یہ دلوں کی دنیا جب بدلتی ہے, آنکھوں کا حال بدلتا ہے, اپنے اندر توازن پیدا آتی ہے, اپنے اندر فنائیت آتی ہے, اپنے اندر انسان بڑائی کو, اپنے اندر انسان خوبی کو محسوس نہیں کرتا, بلکہ جو کام کرتا ہے کام کرتا ہوا ڈرتا رہتا ہے. اسی بنیاد پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کام کرتے رہو اور اللہ کے سامنے ڈرتے رہو, اس لیے کہ ڈرتے رہنا یہی کام کو آگے بڑھاتا ہے اور کام کو قبول کراتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ پہاڑ بنا کر قبول فرمائے. دعا کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. الله وأهله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكبر والجبن والبخل وطلبة الدين وقهر الإنشان. يا الله انت لغنكار بڑے خطا کار, اے نا ظاہر میں تو ہم بڑے صاف ستھرے اور سفید اور باطن میں مولا اتنے ہی گندے. اے اللہ آج بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ دل کی گندگیاں بھی کچھ اور ہے جن کا احساس ہمیں نہیں ہے. اے اللہ ان دل کی گندگیوں کے ساتھ نیکیاں آپ کو پسند نہیں ہے. اے کریمہ کا ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے اور باقی کا راستہ ہمیں دکھا دے, باطن کو بنانے کا جذبہ عطا فرما دے, باطن کو سنوارنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ باطن کے تمام بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے اور نفس شیطان کے پوشیدہ مکر و فریب سے مولا ہمیں نجات عطا فرما. اے کریمہ کا جتنے یہاں آپ کے بندے دیر سے آئے ہوئے ہیں پر اس میں بھوکے بھی ہوں گے, کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا, مگر آپ کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں
دیر سے بیٹھے ہیں, گھر کی عورتیں انتظار کر رہی ہوں گے, اے اللہ ان لوگوں کا بیٹھنا قبول فرما کر, اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے, یعنی مجالس کو قبول فرما لے, اے اللہ آپ کے جن بندوں نے ان مجلسوں کا انتظام کیا, مہمانوں کی ضیافت کا انتظام کیا, رات بھر جاگ جاگ کر مہمانوں کی فکریں کی ہے, اے کریم آقا اپنے بندے کرم سے مولا قبول فرما لیجیے, اللہ اگر آپ ہمارے دلوں کو دیکھیں گے تو مولا قبول کے قابل نہیں ہے, اللہ ہمارے دل کے حال کو دیکھیں گے تو اللہ قبولیت کے لائق تو بالکل نہیں, مگر میرے مولا ہم آپ سے عدل نہیں فضل کا سوال کرتے ہیں, کہ اللہ فضل فرما کر, رحم فرما کر, کرم فرما کر, احسان فرما کر ان جوانوں کی محنتوں کو, ذمہ داروں کی تمناؤں کو اللہ قبول فرما لے, اس مسجد کے تمام مصلیوں, اللہ ان کے گھر کے تمام افراد ان کی مغفرت فرما, ان کے دل کی مرادوں کو پوری فرما, اے اللہ جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما, اور اللہ یہاں پر کسی اور کا بھی انتقال ہو چکا, اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, مغفرت کا دن, مغفرت کی راتیں ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, درجات کو بلند فرما, اللہ اس شہر کے ہاسپٹل میں جتنے لوگ بیمار ہیں مولا بہت سے لوگ بہت بےتاب ہیں, اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.